لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة.
جو دنیا کے بعد آخرت کا قائل ہی نہیں ہے اس کے نزدیک کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی جتنی اچھی گزر سکے وہ گزار لے, اور اچھی کے بھی معیارات وہ ہیں جو دنیا نے سیٹ کیے ہیں, اچھا گھر, اچھا بنگلہ, اچھی جاب, بچے, اور اس کے بعد یہی لوازمات زندگی جس پر کل بات ہوئی کہ یہ لوازمات زندگی ہیں جو ضروری ہیں. خدا ان کو پسند کرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کے لیے محنت کرے, باہر نکلے. خدا ان چیزوں کا مخالف نہیں ہے, دین ان چیزوں کا مخالف نہیں ہے. دین میں ان تمام چیزوں کی بہت اہمیت ہے, لیکن بس دین یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو مد نظر رکھو, اس بات کو سامنے رکھو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہارا بھلا اور تمہارا نقصان بہتر جانتا ہے. تم اس معاملے میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر. اس نے اگر تمہیں بتایا کہ ان الدار الاخرہ لحی الحیوان, آخرت کی زندگی ہی کامیاب زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے, تو اب اس سے آگے بڑھ کے نہ کہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے, جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے. اس لیے کہ اگر تم ایسا آگے بڑھ کر کہو گے تمہارے کہنے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. اسی خداوند عالم نے کہ جس نے تمہارے لیے اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا, یعنی یہ ظاہری حیات تمہارے لیے بنائی ہے, اسی خدا نے فیصلہ کر کے اسی حیات کو موت کے ذریعے سے خاتمہ بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر ظاہری حیات کے اندر زیادہ لوازمات والے ہی کامیاب ہوتے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. جن کے پاس عظیم سلطنتیں تھیں, بادشاہتیں تھیں, دولت تھی, سب کچھ تھا, جاہ و حشم تھا, لیکن جب خدا کا فیصلہ آیا تو سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. مثالیں بہت ساری ہیں تاریخ کے اندر, قرآن کے اندر, جو قرآن میں خداوند عالم نے بیان کی. ایک چھوٹی سی مثال, ایران کے اندر جب انقلاب آیا تو اس ایران کے اندر بادشاہت کا نظام قائم تھا, 2500 سالہ شہنشاہیت کی ایک تاریخ تھی. اسی کا جو آخری بادشاہ تھا رضا شاہ, وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا. جو لوگ گئے ایران انہوں نے دیکھا ہے وہاں پر جس محل میں وہ رہتا تھا اسے ایرانیوں نے موزہ عبرت بنا دیا. موزہ کہتے ہیں میوزیم کو, عبرت کا میوزیم بنا دیا. عبرت کیا چیز ہے؟ کہ انسان وہاں سے جائے اور جا کر لیسن لے کر آئے. اب جو افراد گئے انہوں نے دیکھا ہے, جو نہیں گئے ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے, اس میوزیم کے اندر جائیں گے, تو آپ کو ان کے زمانے کی وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی کہ جو وہ شاہ اپنے زمانے میں اس محل میں استعمال کرتا تھا. مثلا وہاں سونے کے نل لگے ہوئے ہیں, جس نل سے پانی آتا ہے وہ سونے کا ہے. پلیٹیں چاندی کی بنی ہوئی ہیں, اس پہ چمچ سونے کا رکھا ہوا ہے. ان کے چائے پینے کے پیالے سونے اور چاندی کے ہیں, جواہرات لگے ہوئے ہیں. ان کی کرسیوں کے پیچھے بڑے جو ہیں وہ جواہرات اور پتھر لگائے گئے ہیں. ان کے سونے کا بستر اسی طرح ریشموں جو ہے وہ اس طرح کے مشہور اور بڑے ہی مہنگے کپڑوں کے ان کے بستر کے اوپر کی چادریں, ان کے پردے ہیں. ایرانیوں نے اس کو اسی طرح رکھا ہے, نام موزے عبرت دیا ہے. کیوں؟ آنے والا آئے اور دیکھے کہ یہ جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا اقتدار, ان کا اختیار کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا, ان چیزوں کو دیکھنے والا سوال پوچھے کہ یہ کہاں ہیں آج. یہی جو رضا شاہ جو اتنی جاہو جلال کے ساتھ, روب و دبدبے کے ساتھ اس ایران میں زندگی کرتا تھا, جس کے پاس ایک پورا نظام تھا, اسی نظام کے تحت اس نے ہزارہا مومنوں کو شکنجہ کروایا, ہزارہا انقلابیوں کو مروا دیا, ہزارہا علماء کو اس نے ان شکنجوں کے اندر ڈالا کہ جہاں ناخونوں کو کھینچ لیا جاتا تھا, انسان کی زبان پر کیل ٹھونک دی جاتی تھی. تو اس کے مظالم میں سے چند مظالم ہیں فقط. کہاں گیا وہ؟ عبرت کی جگہ ہے. اب یہاں پر انسان کو سوال ملے گا, جواب ملے گا کہ وہ یہاں تو نہیں ہے, کہاں ہے؟ جواب آئے گا کہ حتیٰ اس کی قبر, کہ اس کو اپنے قبر کے لیے 6 فٹ کی جگہ چاہیے تھی. وہ جو سونے کی پلیٹوں میں کھاتا تھا, سونے کے پیالوں میں پیتا تھا, سمجھتا تھا اس کا یہ اقتدار ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا, اس کو اسی ایران کے اندر 6 فٹ کی جگہ بھی نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا طاقت سے نہیں ہے, یعنی اس دنیا کے اندر جس کے پاس طاقت ہے اس کو دوام نہیں ہے. اس چیز کو سمجھایا گیا ہے. عقل مند انسان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے. بس خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو بنایا, ہر انسان چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے, فوز تک پہنچے, فوز عظیم تک پہنچے. عقل کا تقاضا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے ہر روایت کو, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے ہر آیت کو, اور اس کے بعد عقل سے بیٹھ کر فیصلہ کریں. انسان اپنی عقل کے اوپر ہی تو نازا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس عقل ہے, جب عقل ہے تو پھر میں کسی کی بات کیوں مانوں, میں کسی کو فالو کیوں کروں, کسی کی پیروی کیوں کروں. ٹھیک ہے, اپنی عقل سے فیصلہ کر لو. اگر تمہاری عقل سالم ہے تو تمہیں اس نتیجے تک ضرور پہنچائے گی کہ اگر اس کائنات کے اندر ہر شے کا بنانے والا ہے, اور اس کے بعد تمہاری عقل سالم ہے تو تمہیں اس نتیجے تک پہنچائے گی کہ جو بنانے والا ہے وہ اپنی بنی ہوئی شے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے, اور یہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال نہیں کرنا. اور اگر انسان بنانے والے کے اصول کے مطابق اس کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال نہ کرے تو نقصان ہو جاتا ہے. تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ اصول کار فرما ہے, تو جو شاہکار خلقت ہے جس کو بنا کر خداوند عالم نے خود اپنی تعریف کی, فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے, کیسے ممکن ہے کہ اس نے اس شاہکار خلقت کو خلق کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی دستور نہ بنایا ہو, اس کے لیے کوئی اصول نہ بنایا ہو, اس کو رہنما اصول نہ دیے ہوں اور عملی رہنما نہ دیے ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. اس اصول کے تحت, عقلی اصول کے تحت ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اب وہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کامیابی کا مصداق غلط ہو سکتا ہے. جس طرح کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ لوگ عزت کو بادشاہوں کے دربار میں ان کے عہدوں کے ساتھ وابستہ ہونے میں سمجھتے ہیں, موسیٰ میں نے عزت کو یہاں نہیں رکھا. اب تھوڑی دیر کے لیے روایت کو روک کر کے خدا وند عالم سے اعتراض کریں, بارے اللہ یہ تو نے کیا کیا, عزت تو بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے. خدا کہے گا کہ جان لو کہ عزت دینے والا میں ہوں, جب عزت میری ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو عزت کا طالب ہے اس اصول کو سمجھ لے کہ عزت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں. من کان یرید العزت, جو عزت چاہتا ہے وہ جان لے اس بات کو, اللہ کے پاس ہے تمام عزت. خدا کہے گا عزت کا معیار میں بتاؤں گا, بارے اللہ پھر کیا معیار ہے؟ حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا کہ لوگ درباروں میں عہدے داروں کے ساتھ وابستگی میں سمجھتے ہیں ان کے لیے عزت ہے. موسیٰ یہاں نہیں ہے عزت, پروردگار کہاں رکھی ہے تو نے عزت؟ خدا نے کہا میں نے اس عزت کو رات کے اندر تاریکی میں جو 2 رکعت انسان میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کے اندر رکھا ہے. اسی لیے جو لوگ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں رات کے وقت, یعنی نماز شب پڑھتے ہیں, آپ ان کی عزتوں کو دیکھیں, خدا وند عالم انہیں مکرم کرتا ہے. اور خدا وند عالم نے کہیں اور رکھی چیز, ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں, ایڈریس غلط ہو جاتا ہے بعض اوقات ہمارا. ہر انسان کامیابی کے پیچھے ہے, مگر کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ وہی ہے کہ جس کو خدا وند عالم کامیابی قرار دے. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ ابتدائی بحث اگر انشاءاللہ ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر یہ بات آسانی سے بڑھتی چلی جائے گی کہ پھر اس دنیا کی جو زندگی ہے, جو ہر انسان کو مختلف ملی ہے, خدا نے ہر کسی کے لیے الگ الگ اجل کا پیمانہ قرار دیا ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے کیوں کسی کو بچپنے میں اس دنیا سے لے جانا ہے, کسی کو ادھیڑ عمر میں, کسی کو جوانی میں, کسی کو بڑھاپے تک پہنچانا ہے. سورہ حج کی آیات ہیں جس میں بیان کیا گیا, خدا ہی جانتا ہے, خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اس دنیا میں جو بھی آیا ایک محدود پیمانہ اجر لے کر آیا, چلا جائے گا. جیسے یہ دنیا کی زندگی کم اور زیادہ ہونے سے اس پر فرق نہیں پڑتا, اصل کامیابی وہی آخرت کی کامیابی ہے. اصل فوز امام علی علیہ السلام نے بیان کیا, اللہ محمد اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کامیاب کون ہے تو یہ دیکھو کہ خدا سے ملاقات کے وقت کس کو کامیابی کی سند دی جا رہی ہے. لقاء اللہ کے وقت دیکھا جائے گا, یعنی جس کو خدا اپنی مرضی عطا کرے, جس کو خدا وند عالم اپنی جانب سے اکرام کرے وہ کامیاب ہے. لہذا دنیا کے اندر عزیزان محترم کم اور زیادہ ہوگا, یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. اگر جس دنیا کے اندر خدا وند عالم نے مجھے اور آپ کو کہا کہ اپنی تمام توانائی کو بروئے کار لاؤ, اپنے وسائل کو بہتر کرو, ان اللہ لا يحب المؤمن الضعیف, خداوند عالم ضعیف مؤمن کو پسند نہیں کرتا. یہ ضعف ایمانی ہر جگہ ہے, عقیدے کے اعتبار سے بھی, یعنی ایک انسان کا, ایک مومن کا عقیدہ اتنا ضعیف نہیں ہونا چاہیے کہ چند اشعار کے اوپر اس کا پورا کا پورا عقیدہ ختم ہو جائے. اتنا ضعیف نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پڑھنے والے کی بات سے اس کا عقیدہ متزلزل ہو جائے. نہیں, عقائد کو سیکھنا چاہیے, عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے. خدا ہر اعتبار سے ضعیف مومن کو پسند نہیں کرتا, روایت ہے, یہ بیان کیا گیا. خدا قوی مومن کو پسند کرتا ہے جو ہر اعتبار سے قوی ہو, اپنے ایمان کی سلامتی کو سمجھتا ہو, اپنے ایمان کو سنبھال سکتا ہو, اپنی جسمانی اعتبار سے قوت رکھتا ہو, مالی اعتبار سے قوت رکھتا ہو, اجتماعی اعتبار سے اگر اجتماع ہے مومنوں کا, تو اگر خدا ایک انفرادی مومن کو ضعیف پسند نہیں کرتا تو خدا مومنوں کے اجتماع کو بھی ضعیف پسند نہیں کرتا. اگر اجتماعی طور پر کسی جگہ مومنوں کی عزت نہیں ہے تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے. اس جگہ کے مومنوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ان کو ان کا جائز مقام کیوں نہیں دیا جا رہا, کیوں ان کے, اب میں بات یہاں تک آ گئی تو کہہ دیتا ہوں آگے, کہ کیوں ان کے افراد کو اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, اور یہ قوم اتنی ضعیف ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ 5 سال گزر گئے, ہمارا جو فرد اٹھایا گیا تھا وہ کہاں ہے, ہے بھی کہ نہیں ہے, زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ابھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں, اسی موسد جمران کے محترم پرنسپل خادم قرآن جناب وصال نقوی صاحب, کافی لمبا عرصہ ہو گیا قید کے اندر ہے, بلا وجہ کے مقدمات ہیں, وہ قوم ضعیف ہے. اس وجہ سے بہت سے مسائل یقیناً ہوں گی, مشکلات بھی بہت ساری, قانونی مشکلات بھی ہوں گی, لیکن بہرحال قوم کا ضعف بھی ہے. بس توجہ رکھیے گا, خدا مند عالم کسی بھی اعتبار سے ضعف کو پسند نہیں کرتا. خدا چاہتا ہے انسان قوی ہو, انسان مستحکم ہو. اصل میں آزمائش ہوگی ہی اس وقت جب انسان کے پاس قوت ہوگی, طاقت ہوگی, پیسہ ہوگا. اگر یہ نہیں ہوگا تو آزمائش بھی نہیں ہے بس. لیکن بہرحال دنیا کی زندگی گزر جائے گی. حضرت ذوالقرنین جن کو خداوند عالم نے اس دنیا کی کئی جگہوں کی سیر کروائی, یعنی وہ نکلتے تھے مختلف علاقوں میں پہنچتے تھے, جو آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے یاجوج و ماجوج کی جو قوم آئی تو اس سے انہوں نے بنانے بچنے کے لیے دیوار بھی بنائی اور بہت سارے کام انہوں نے انجام دیے. تاریخ کے اندر بڑا نام اور کارنامہ ہے حضرت ذوالقرنین کا. یہ ایک مرتبہ ایک شہر سے گزرے, خوب توجہ سے سنیے گا, ایک مرتبہ ایک شہر سے گزرے, دیکھا سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے. مختلف حالات ہیں ان کے, کتاب کا حوالہ اعمالی ہے, شیخ صدوق کی کتاب ہے اعمالی, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. مختلف چیزیں لکھی ہیں کہ کہاں سے گزرے, کیا ہوا کیا ہوا. میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک جگہ پہنچے, ایک شہر میں دیکھا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. اس بوڑھے شخص کے سامنے کچھ انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اسکلز پڑے ہوئے ہیں, اور یہ شخص ایک کو اٹھاتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے, اس پہ نگاہ کرتا ہے, پھر نیچے رکھتا ہے, پھر دوسری کھوپڑی کو اٹھا لیتا ہے, پھر گھماتا ہے, پھر پھراتا ہے, پھر دیکھ کر نیچے رکھ دیتا ہے. حضرت ذوالقرنین اس کو دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اجازت ہے پوچھوں کا, پوچھوں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ, یہ جو اتنی کھوپڑیاں ہیں آپ کی آنکھ سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ کیوں ہیں, اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر گھما پھرا کر آپ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ بوڑھا شخص جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, کسی طرح سمجھ سکوں کہ جتنی کھوپڑیاں ہیں, اب کھوپڑی کے اندر کوئی نشانی موجود نہیں ہے, کھوپڑی ہے, ہڈی ہے فقط, میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طرح پتا چل جائے کہ ان میں سے کون مالدار تھا کون نادار تھا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون عہدے دار تھا کون غلام تھا, میں جاننا چاہتا ہوں ان میں سے کون روب و دبدبے والا تھا کون ضعیف تھا. پھر یہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں 20 سال ہو گئے اسی کام کو انجام دے رہا ہوں, آج تک ان کھوپڑیوں سے مجھے جواب نہیں ملا کہ ان میں سے کون مالدار تھا کون نادار تھا, کون غریب تھا کون فقیر تھا, کون امیر تھا کون روب و دبدبے والا تھا, کون جاؤ حشم والا تھا. کیا مطلب؟ حضرت ذوالقرنین سمجھ گئے کہ یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے. کیسے ذوالقرنین؟ یہ جو تم زمین پر زمین فتح کر رہے ہو، جو آگے بڑھ رہا ہے، تمہارے اختیار بڑھتا جا رہا ہے، یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. لہذا اگر آج تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے تو وہ عہدہ فقط اس دنیا کے لیے، لے کر کچھ بھی نہیں جاؤ گے، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا. بس اس اعتبار سے عزیزان محترم، انسان کی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی اہم ہے، لیکن خدا اس دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے. انسان کو چاہتا ہے انسان کامیاب ہو. کربلا انسان کی کامیابی کو بیان کرتی ہے. کربلا نے مومن کی کامیابی کو معراج عطا کی ہے. ہمارا موضوع بھی یہی ہے. قرآن کریم سے کچھ آیتوں کو لے کر چل رہے ہیں. جن آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خدا نے پیرامیٹرز دیے ہیں. آئیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ہم اور آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اگر ابھی یہاں کسی مجمع میں، اسی مجمع کے اندر ہی سب کو ایک پینسل اور پیپر دے دیا جائے کہ صرف ہاں اور نہ لکھ دیجئے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، تو شاید کوئی بھی نہ نہیں لکھے گا. سب کہیں گے ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی انسانی فطرت کا حصہ ہے. خدا نے انسان کی فطرت میں آگے بڑھنا، جستجو کرنا، کامیاب ہونا رکھا ہے. اب جو بھی چیز فطرت کا حصہ ہے، خدا نے اس کا راستہ بھی رکھا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کامیابی کو سمجھنے کے لیے قرآن بتائے گا. قرآن نے پیرامیٹر دیا. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایمان کے بعد ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اب جہاد کی چونکہ اقسام ہیں تو خدا تفصیل بیان کر رہا ہے. بے اموالہم و انفسہم، کس کس چیز سے جہاد کیا؟ اپنے مال سے کیا اور اپنی جان سے کیا. جب انہوں نے یہ تین کام انجام دیے، ہجرت، ہجرت کے بعد ایمان، ایمان کے بعد ہجرت، ہجرت کے بعد جہاد، اور جہاد بھی مال اور جان، یعنی دو ہی چیزیں جن سے جہاد ہونا ہے، دونوں انجام دے دیے. اعظم درجتا عند اللہ، جب یہ جہاد کے اندر نکل گئے، ان کو اللہ کے نزدیک بڑے درجات عطا کیے جائیں گے. اعظم درجتا عند اللہ، توجہ رکھیے گا، یہ جو اعظموں کا لفظ ہے یہ بہت اہم ہے. اعظم درجتا، اعظم جو ہے وہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اس کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، یعنی اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. الحمد تمام تعریف ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اسی طرح اعظم درجتا ہے، یعنی سب سے زیادہ بلند درجات ان کے لیے ہیں جو ان کاموں کو انجام دیں گے. اعظم درجتا، یہ درجات کو اعظم کہنے والا، خود توجہ رکھیے گا، یہ اعظم کہنے والا ان درجات کو جو خدا عطا کرے گا، کہ جو خدا ہی جانتا ہے کیا درجات ہوں گے ان کاموں کے اوپر، یہ اعظم کہنے والا ان درجات کو وہی خدا ہے جو اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد اس دنیا کو قلیل کہہ رہا ہے. جس نے اس دنیا کو قلیل کہا ہے، میں اور آپ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پائے، اس دنیا کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. ابھی جو دنیا کے اندر ترقیاں ہو رہی ہیں، شاید کل تذکرہ آیا، تذکرتاً بات آئی، آج بھی تذکرتاً آ گئی بات، کہ ہم اور آپ تو خیر بہرحال اس ترقی کے اندر شامل ہی نہیں ہیں. ویسٹرن دنیا اس کے اندر کام کر رہی ہے. ابھی جو انہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی ہے جو دوبارہ فضا میں گئی، جیمز ویب کے نام سے، جس نے دوبارہ ڈسکوریز دینا شروع کی ہیں کہ کتنی قدیمی ہے یہ کائنات، اس کے بارے میں جو علمی نظریات آ رہے ہیں، 13 بلین نوری سال، 13 ارب نوری سال پہلے دنیا وجود میں آئی ہے، یا اس سے پہلے کے آثار ملے ہیں، یعنی کہ وجود میں آئی ہے، اتنا معلوم کب کی آئی. اب میں جو نوجوان بیٹھے ہوئے سے ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو علم آ رہا ہے، ہم اگر اس جگہ پر نہیں پہنچے کہ جہاں ہم خود ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں، سمجھ سکیں، ڈسکور کر سکیں، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ جو آ رہا ہے علم، اس کو سیکھنا شروع کریں، اس کو پڑھنا تو شروع کریں. اس کا نقطہ نتیجہ بتاؤں گا، کیوں پڑھنا شروع کریں، آپ کے مزاج کے مطابق بات بیان بھی ہو جائے گی. اس کو پڑھنا شروع کریں، کائنات کو سمجھنا شروع کریں. اگر اس جیمز ویب کی اس ویڈیو سے پہلے یا تصویر سے پہلے دنیا کا نظریہ، کائنات کا نظریہ کچھ اور تھا، اب اس دریافت کے بعد آپ کا کائنات کا نظریہ وسعت پہ آ جائے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آپ کے نظریے میں، آپ کے علم میں وسعت آ گئی کہ نہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ کائنات کی ابتدا اتنے سال پہلے، اب اس سے پیچھے کی باتیں آنا شروع ہو گئیں. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں بلیک ہولز ایک معمہ تھے جو آج بھی معمہ ہیں. لیکن جتنی دنیا ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, آسمان کی بلیک ہولز اس کے حوالے سے ڈسکوریز آنا شروع ہو گئی ہیں, خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, یعنی کائنات کے اسرار کھلتے جا رہے ہیں. ایک جملہ آپ کے مزاج کے نزدیک ہو کے کہوں, جتنا کائنات کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے اتنا ہی اہل بیت کی عظمت آشکار ہوتی چلی جائے گی. نوجوانوں سے مخصوصاً یہ جملہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, توجہ سے سننا. ان چیزوں کو پڑھنے کی تو کوشش کرو اب کم سے کم, جو دنیا کے اندر ڈسکوریز ہیں, اسرار و رموز آگاہ ہو سامنے آنا شروع ہو گئے. یعنی ایک لفظ کے اندر کائنات کو پہچاننا شروع کرو, کائنات کی وسعتوں کو پہچاننا شروع کرو تاکہ تمہیں مولائے کائنات کا صحیح ادراک ہو سکے, تاکہ مولائے کائنات کا ادراک ہو سکے. یعنی اگر علی کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچاننے کے لیے کیا کرو, جو اس کائنات کی ڈسکوریز ہیں ان میں توجہ دو. علی مولائے کائنات ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علی مرتضی مدینے اور مکے اور کوفے کی چند گلیوں کے حاکم تھے, نہیں, علی مولائے کائنات ہیں. اس کائنات پر علی کا اختیار ہے, اس کائنات پر خداوند عالم نے علی علیہ السلام کو جو ہے وہ حاکم بنایا ہے اپنے اذن کے ساتھ. جیسے اگر امام علی علیہ السلام کی حکومت کو ہی سمجھنا ہے تو جو کچھ ترقی ہو رہی ہے اس کو کم سے کم پڑھنا تو چاہیے, ضرور پڑھیے محمد والے محمد. فوج عظیم خدا بتا رہا ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا, اعظم و درجتا, ان کے لیے عظیم درجات ہیں. یعنی دنیا کو بنانے والا جس کے تہے کا پتہ نہیں چل رہا ہے اس کو خدا کہہ رہا ہے قلیل ہے, لیکن جو اس راستے پر چلیں گے ان کے لیے اعظم و درجتا, بڑے درجات ہیں ان کے لیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی کامیاب گروہ ہے, یہی لوگ ہیں کامیاب. بس تیزی کے ساتھ چند نقطے بیان ہو گئے, ایمان, ہجرت, جہاد, جہاد مال سے اور اپنی جان سے. عزیزو یہ آیت میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی, 19 اور 20 میں جو آیت ہے سورہ توبہ کی, یہ امام علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کامیابی کو, کامیاب زندگی کو اور کامیاب موت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام نے بڑے بڑے معرکے کیے کہیں بھی اپنی کامیابی کا تذکرہ نہیں کیا, خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا, اپنی کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا, خندق کو عبور کر لیا, اپنی کامیابی کا نعرہ نہیں لگایا. واحد جگہ جہاں مولا نے کہا فزدو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں, کب کہا؟ جب امام کے سر پہ ضربت لگی. کیا مطلب ہے؟ امام سر پہ ضربت کھا کر کامیابی کی دلیل سند بتا رہے ہیں, یعنی سر پہ ضربت کھانا کامیابی ہے؟ نہیں, سر پہ اس حالت میں ضربت کھانا کہ جس حالت کے لیے اللہ کے رسول سے علی نے سوال کیا تھا. سوال کیا تھا؟ خطبہ شعبانیہ, رسول اللہ شعبان میں خطبہ دے رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام اس خطبے کے اندر موجود ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں, رسول اللہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی. انہی فضیلتوں کو سنتے سنتے مولا جگہ سے کھڑے ہوئے, اجازت طلب کی, اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا پوچھو یا علی. کا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں جس کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی عظمتیں ہیں کہ جس میں سونا جو ہے وہ ہمارا عبادت ہے, سانس لینا جو تسبیح ہے, اعمال قبول ہیں, دعا مستجاب ہے, اس میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے امام علی کو جواب دیا, اس میں سب سے بہتر عمل ورا اور تقوا ہے. ماہ رمضان میں علی سب سے بہتر عمل تقوا ہے. امام علی سوال سن کر بیٹھ گئے, بیٹھ گئے, رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا. اب رسول اللہ نے گریا کیا, سب کو تعجب ہوا. امام علی نے اٹھ کر پھر سوال کیا, اللہ کے رسول میں نے ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا, آپ نے اس کا جواب دے دیا, اور جواب دینے کے بعد آپ نے گریا شروع کیا, اس گریے کا کیا سبب؟ رسول اللہ نے خبر دی, کہا کہ دیکھو اسی طرح کا ایک مہینہ ہوگا, گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی, تمہارے سر سے خون بہے گا, تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی. یہاں پر امام علی نے کیا پوچھا تھا عزیزان محترم؟ یہاں پر امام علی علیہ السلام نے سوال یہ پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول جس وقت میرے سر پہ ضربت لگے گی, افی سلامت فی دینی, میرا دین سالم ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا نعم, سلامت فی دینی, تمہارا دین سالم ہوگا. یعنی امام علی علیہ السلام اس وقت سے لے کے ضربت تک کا سفر طے کر رہے ہیں اپنے دین کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے. توجہ سے سنیے گا, یہ کس کا تذکرہ ہے؟ جو امیر المؤمنین, امام المتقین, یاسوم الدین ہے, جو دین کی معیار ہے, جو دین کا میزان ہے، قیامت کے دن جس میزان پر خدا اعمال کو تولے گا وہ میزان علی ابن ابی طالب ہے۔ وہی کہتے ہیں اس دین کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام علی فاصلہ طے کر رہے ہیں اب رسول اللہ کے اس خطبے کے بعد سے، اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے اپنے اندر مقایسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ کہ میرا دین سالم ہے، تو کہتے ہیں فوز دو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اس کا توجہ کیجئے گا، یہ کامیابی ہے جو امام علی نے بیان کی، اسی کو خدا نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے، یہ سوال کرنے والا کون تھا عزیزوں جس کے بارے میں خدا نے بیان کیا، ایمان لے کر آئے، ہجرت کی، جہاد کیا، تمام کی تمام صفات امام علی میں موجود تھی اور بدرجہ اتم موجود تھی۔ یعنی ہمارے اعتبار سے تو امام علی کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا فائز کون ہے جو ہجرت کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے۔ امام علی علیہ السلام میں تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تیزی کے ساتھ فقط بیان کر دوں، ایمان کا اگر مرحلہ ہے، خدا کہہ رہا ہے جو ایمان لے کر آئے گا وہ فوز عظیم تک پہنچے گا، اس کے لیے درجات ہوں گے۔ اور جو ایمان لے کر آئے گا، امام علی کون ہے؟ امام علی فقط مومن نہیں ہے، امام علی کل ایمان ہے، کل ایمان کا مصداق امام علی علیہ السلام۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، تھوڑا بہتر انداز میں ضرور بھیجیے گا، ارشاد فرمایا رسول اللہ نے لو ان السماوات والارض، پھر عرض کر رہا ہوں اس سماوات اور ارض کو ذہن رکھیے گئے، تمام آسمان اور تمام زمینیں، یہ زبان کس کی زبان ہے؟ زبان صادق ہے، وما ينطق عن الهوى، جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، حق ہے اس کو بیان کرتا، وہی الہی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ لو ان السماوات والارض وزعت في كفه وايمان علي وزع ووزع ايمان علي في كفه لرجح ایمان علی ابن ابی طالب۔ اگر آسمان اور زمین کو ایک ترازو میں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام کے ایمان کو رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے کے اندر امام علی علیہ السلام کا ایمان رکھا جائے گا وہ وزنی ہوگا، وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ آسمان اور زمین، وسعتیں آسمان اور زمین کی، ایک آسمان نہیں ہے، سات آسمان کم سے کم، سات زمینیں، تہیں زمین کی، جو کچھ آسمان اور زمین میں، یہ رسول اللہ کی زبان ہے، مبالغہ نہیں کرتی، حقیقت بیان کر رہی ہے۔ جو ایمان کی اس منزل پر فائز ہے کہ آسمان اور زمین بھی اپنی تمام عظمتوں کے باوجود اس کے ایمان کے سامنے ہلکے ہیں، اس کے ایمان کے سامنے کوئی وزن نہیں ہے آسمان اور زمین کا، عزیزان محترم، وہ صاحب ایمان رسول اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں اس کامیابی تک پہنچوں گا یا نہیں، کون سی کامیابی، میرا دین سالم رہے گا یا نہیں رہے گا، توجہ رکھیں۔ اس کے بعد ہجرت امام علی کی زندگی میں، وہ ہجرت کی کیا میں مثال پیش کروں، امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کرنے سے پہلے بستر رسول پر سو کر خدا کی مرضی کو خریدا ہے، یہ وہ امام علیہ السلام ہے جن کی ہجرت سے پہلے خدا کی مرضی آئی، ومن الناس من یشی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ ہجرت کی امام علی نے، یمن کی طرف ہجرت کی، ہجرت امام علی کے پاس ہے۔ جہاد، تاریخ اسلام کی منصفانہ اگر کوئی تحلیل و تجزیہ کرے گا، تاریخ اسلام میں جتنی کامیابیاں ہیں ان کامیابیوں کے اندر جو سر فہرست اول درجے کے اندر نظر آئے گا وہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہر جگہ امام علی کا جہاد ہے، مال سے جہاد، ہر اعتبار سے جہاد، حتیٰ امام علی علیہ السلام کے مال کا انفاق۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، حاکم شام کے پاس آیا، کوفے سے آ رہا تھا، اس سے حاکم شام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہا ہے، اب اس نے جسارت کی فقط روایت کو مکمل کرتے ہوئے سمجھانے کے لیے کہ حتیٰ امام علی علیہ السلام کی جہاد مال کو ان کا دشمن بھی تعریفی نگاہ سے دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ علی کون ہے۔ آنے والے شخص نے تھوڑا سا امام علی کی برائی کی، کہا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو مال دینے میں انتہائی کنجوسی سے کام لیتا ہے، امام علی کے بارے میں کہا مال دینے میں انتہائی کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ حاکم شام اس کے اس جملے پر برانگیختہ ہو گیا، کہا نہیں تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو توجہ رکھیے گا کس کے جملے ہیں، جو دشمن ہے امام علی کا، جانی دشمن ہے امام علی کا، لیکن انسان کے کردار کی عظمت یہی ہے کہ اس کا دشمن بھی اس کے کردار کی گواہی دے۔ اس نے کہا کہ نہیں تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، میں جس علی کو جانتا ہوں اس علی سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے۔ پھر مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ علی کے پاس اگر دو جگہیں ہوں، ایک جگہ پر سونا اور چاندی اور جواہرات کا انبار لگا ہو اور ایک جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہو، کچھ خاک ہو، کچھ گھاس پھوس اور لکڑیاں پڑی ہوں، تو جس خزانے کو یا جس چیز کو علی پہلے خرچ کریں گے وہ سونا اور چاندی ہوگا۔ علی اپنے لیے کچھ بچا کے رکھنے والے نہیں ہیں۔ جہاد، امام علیہ السلام کا جہاد کس چیز سے؟ اپنے مال سے۔ امام علی کا جہاد اپنے مال سے، جہاد یعنی اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت دینا۔ پمبر کے ساتھ نکلے، پمبر جوان ہے، امام علی کے ساتھ ساتھ بازار میں آئے۔ بازار میں آنے کے بعد امام علی نے کپڑا خریدا، ایک کپڑا پمبر کے لیے، ایک کپڑا اپنے لیے، اور اس کے بعد ایک کپڑے کی قیمت تھوڑی اچھی تھی، اس کی کیفیت اور کوالٹی تھوڑی بہتر تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جس کی کیفیت اور کوالٹی بہتر تھی اس کپڑے کو پمبر کو دے دیا۔ مولا سے پمبر نے کہا، مولا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، جو اچھا کپڑا ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے اور جو ہلکا کپڑا ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ امام نے کہا، نہیں، تم جوان ہو، جوان کو اچھا پہننا چاہیے، جوان کو اچھا پہننا چاہیے، جوان کو اچھا نظر آنا چاہیے۔ بس توجہ کیجیے کہ یہاں جو جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے، کہ امام علی چاہتے ہیں جوان اچھا نظر آئے۔ اچھے نظر آنے کے چکر میں بعض اوقات ہمارے جوان ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں جو ویسٹرن دنیا کے لوگ ہیں، یا بالوں کے انداز میں یا کپڑوں کے انداز میں ان کی پیروی کر کے اپنا حلیہ بگاڑ لیتے ہیں۔ جو بالوں کے ڈیزائن آج کل چل رہے ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں تو واقعی اچھا خاصا جوان عجیب سا لگتا ہے۔ امام علی چاہتے ہیں کہ جوان اچھا نظر آئے، لیکن اس اچھے کو پھر وہاں سے لو جو اچھائی کے معیارات کو جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو اچھائی اور برائی کا معیار ہی نہیں پتا، جو نشوں میں مست رہنے والے ہیں، جہاں اچھائی اور برائی کے معیارات نہیں ہیں، ان کو فالو کر کے کہاں پہنچو گے؟ اچھائی کا معیار لینا امام علی سے، امام علی نے اچھا کپڑا اس کو دیا، پمبر کو دیا۔ امام علی کا جہاد ہے، جان کا جہاد رسول اللہ کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہے۔ ہر جنگ سے واپس آنے کے بعد امام علی کا افسردگی کے عالم میں ایک سوال اللہ کے رسول سے ہوتا تھا۔ افسردہ ہوتے تھے امام علی جب جنگ سے واپس آتے تھے، اللہ کے رسول پوچھتے تھے، علی کیوں افسردہ ہو؟ کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، یہ جنگ بھی گزر گئی، مجھے شہادت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول، اس جنگ کے اندر بھی کچھ افراد شہید ہو گئے، میں شہادت تک نہیں پہنچا۔ امام علیہ السلام ایسے ہی، تمام کی تمام جو اس آیت نے خصوصیات بتائی ہیں وہ خصوصیات امام علی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ بس جب تمام کی تمام بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں تو پھر امام علی کو وہ سوال فوز والا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن امام علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو فوز عظیم کیا ہے، دین کی سلامتی ہے، اپنے دین کو سالم رکھو، دین مضبوط ہونا چاہیے۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ بس عزیزو، اس اعتبار سے ایک پیغام جو آج ہم لیتے ہوئے چلے، جو ہمارے پاس وقت بچ گیا، انسان اس کو خدا نے کہا فوز عظیم تک پہنچنا ہے، یہ معیار ہے قرآن، ایمان لے کر آؤ، ایمان کے ساتھ جہاں ہجرت بنتی ہو وہاں ہجرت کرو۔ بس اسی کے اوپر گفتگو ختم کر دوں گا۔ ہجرت یعنی اپنے آپ سے نکلنا، اپنی جگہ سے نکلنا۔ ہجرت دو معنی میں، ایک بدنی معنی میں، محل و وقوع مکان کے اعتبار سے ہے، ایک ہجرت اپنے نفس سے بھی ہے۔ انسان اپنے نفس سے بھی ہجرت کرتا ہے، اپنی برائی سے بھی ہجرت کرتا ہے، اپنی برائی کی جگہ کو بھی چھوڑتا ہے۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں انفرادی طور پر آئے ہیں، ایسے ہی اس دنیا سے انفرادی طور پر جائیں گے، ایسے ہی ہے۔ تیسری بھی حقیقت کہ اس دنیا میں جو اٹھایا جائے گا وہاں بھی انفرادی طور پر اٹھایا جائے گا۔ سورہ حج کی آیات ہے کہ ہم جب اس دنیا کے اندر انسان کو اٹھائیں گے تو اس دن تم دیکھو گے، حتیٰ ایک ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یعنی اٹیچمنٹ کی انتہا، کمال اور پیک ہے اس کے اندر جو خدا بیان کر رہا ہے، وابستگی کا کمال ہے۔ یعنی ایک انفینٹ چائلڈ، دودھ پیتا ہوا بچہ، اس کی جائے بنا فقط اس کی ماں ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ اس انفینٹ چائلڈ کا سروائیول ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اس کی ماں کے اوپر، ایسا ہی۔ اور یہ ماں جانتی ہے کہ اگر میں اپنے اس بچے سے نگاہ ہٹاؤں، یہ بچہ زندہ نہیں بچے گا، سروائیو نہیں کرے گا۔ خداوند عالم نے اس کی غذا میرے ذریعے سے رکھی ہے، لیکن اس جگہ کی شدت یہ کہ خدا نے بیان کیا کہ اس دن تم دیکھو گے کہ اس دن حتیٰ ایک دودھ پلا دی ہوئی ماں اپنے نوزادہ بچے کو چھوڑ دے گی۔ یعنی شدت ہے، ماں ظاہر نوزادہ کوئی نہیں ہوگا، شدت بیان کی خدا نے۔ انفرادی آئے ہو، انفرادی جاؤ گے، انفرادی اٹھائے جاؤ گے، اور جب انفرادی اٹھائے جاؤ گے تو پھر قرآن کی آیات ہیں جن کو امام علی علیہ السلام نے مناجات کوفہ میں بیان کیا کہ خدایا میرے اوپر اس دن رحم فرما کہ جس دن نہ بھائی کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ عزیز رشتہ دار کام آئیں گے۔ میں ہوں گا میرا نامہ عمل ہوگا، میں ہوں گا میرے حساب کتاب ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں عزیز آل محترم دعا میں سکھایا، کیا سکھایا؟ اللہم ارحمنی، پروردگار مجھ پر رحم فرمانا۔ کس وقت رحم فرمانا؟ یوما، جس دن کل لسانی عن جوابک، مجھ پر اس دن رحم فرمانا جس دن میری زبان تیرے سامنے جواب نہیں دے پائے گی، تیرے سامنے جواب نہیں دے پائے گی۔ ہم سب نے جواب دینا، خدا کو نہیں دینا، اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں دینا، اس کا جواب کسی اور نے دینا تو غلطی کا شکار ہے۔ یہ تو ہمیں قبر کی پہلی رات میں سکھایا جاتا ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو تلقین کا عمل ہوتا ہے۔ تلقین کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے شانوں کو ہلا کر جھنجھوڑا جاتا ہے کہہ جانے والے، اور حقیقت میں اس کو نہیں جھنجھوڑا جاتا، جو اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ یہ اس کے لیے تھی، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ لہذا اس کو ہم سکھا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کے شانوں کو ہلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ تم جو اوپر کھڑے ہوئے ہو، ابھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو ان سوالوں کے مطابق ڈھال لو جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، تم سے بھی پوچھے جائیں گے۔ یا تلقین کا عمل بتا رہا ہے، اور وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب فرشتے آئیں تو اس سے سوال پوچھیں تو یہ جواب دینا ہے، یہ سوال ہے، جواب ہے خدا کی بارگاہ میں۔ امام نے سکھایا اللہم ارحمنی، پروردگار مجھ پر رحم فرمانا اس دن کے جس دن میری زبان تیرا جواب نہیں دے پائے گی۔ اس کو آمد محسن قرادی نے بیان کیا کہ کیوں جواب نہیں دے پائے گی؟ اس لیے کہ خداوند عالم ہر جواب کے مقابلے میں حجت تمام کرے گا۔ مثلا انہوں نے دو تین مثالیں بیان کی، اس کو بیان کروں، وقت ہمارا ختم ہونے کے نزدیک آ گئے۔ دو تین مثالیں انہوں نے بیان کی، مثلا انسان نوجوان گناہ کرے گا، گناہ کی طرف جائے گا، گناہگار حالت میں مر جائے گا، خداوند عالم اس سے پوچھے گا تو نے گناہ کیوں کیے؟ پلٹ کر کہے گا کہ بارے اللہ جوانی تھی، جوانی کا زور تھا، خوبصورتی تھی۔ خداوند عالم حضرت یوسف کے ذریعے سے اس پر حجت تمام کرے گا، تمہاری خوبصورتی یوسف سے زیادہ تھی، تم یوسف سے زیادہ حسین تھے۔ اس یوسف نے اپنی جوانی کے اندر اس آمادہ گناہ کو چھوڑا تھا خدا کی خاطر، خدا حجت تمام کر دے گا۔ جواب کے کیا کہا ہے دعا نے؟ اس دن پر رحم فرمانا جس دن میری زبان تجھے جواب نہیں دے پائے گی، میں تجھے جواب نہیں دے پاؤں گا، میں جو جواب دوں گا تیرے ساتھ، تیرے پاس اس کے لیے کوئی نہ کوئی حجت ہوگی۔ خدا یا میرے پاس مال زیادہ تھا، اس مال کی فراوانی نے مجھے گمراہ کر دیا، مال کی فراوانی نے مجھے مستی میں ڈال دیا، مال کی فراوانی نے مجھ سے کام کروا لیا۔ خدا جناب آسیہ کو لے آئے گا، جناب آسیہ فرعون کے محل میں رہنے والی تھی، فرعون کی زوجہ تھی، اقتدار تھا، جاہ و حشم تھا، مال و دولت تھا، سب کچھ تھا، ان تمام چیزوں کو خدا کی خاطر چھوڑ دیا تھا، گناہ کی طرف نہیں گئی۔ ان کی دعا ہے پروردگار میرے لیے اپنے نزدیک جنت میں گھر بنا، یعنی میں اس فرعون کے محل کو پسند نہیں کرتی، تیرے نزدیک جنت میں گھر چاہیے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرماؤ۔ جناب آسیہ خدا حضرت سلیمان کو لا کے کھڑا کر دے گا، اس سے زیادہ دولت تھی تمہارے پاس۔ بس اماموں نے جو سکھایا ہے بہت اہم چیزیں سکھائی ہیں۔ خدا اس دن پر رحم کھانا کہ جس دن میری زبان تجھے جواب نہیں دے پائے گی، میں جو جواب دوں گا تو آگے سے حجت تمام کرے گا، تو پھر کیا کروں؟ پھر میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کروں، مستوجہ رکھے۔ ہجرت کرنی ہے تو ہجرت کریں۔ ہجرت کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں شاہ رضا تھا، یعنی ایک جو آخری ایران کا بادشاہ گزرا، رضا شاہ، اس کا باپ شاہ رضا تھا، اس کے زمانے میں ایک حکم صادر ہوا۔ حکم صادر یہ ہوا کہ خواتین کے لیے جو خاتون بھی اپنے گھر سے باہر آئے گی اب اس کا حجاب اتار لیا جائے گا، یعنی ایک آرڈیننس آ گیا بادشاہ کی طرف سے کہ آج کے بعد جو کوئی بھی روڈ پر آئے گا، باہر آئے گا، اسے حق نہیں ہے کہ وہ پردہ کر کے آئے، جس نے آنا ہے بغیر پردے کے آئے۔ توجہ رکھیے، آرڈیننس آ گیا، بادشاہ کی طرف سے آ گیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام سراج ہے، کاشان کا رہنے والا، مومن انسان تھا، متدین انسان تھا، چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، لیکن تقوی و پرہیزگاری میں وہ عالم تھا کہ اس کے علاقے کے لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، انسان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، انسان کا کردار بلند ہونا چاہیے۔ شعبہ کیا تھا؟ چمڑے کا کام کرتا تھا، چمڑے کی چیزیں بناتا تھا، مثلا گھوڑے کی زین بناتا تھا، گھوڑے کی لگام بناتا تھا، اور اس کے تقویٰ و ورا کا خیال اس چیز سے اندازہ کیجئے گا کہ کتنا پرہیزگار سمجھنے والا انسان تھا۔ یہ کبھی بھی جو چمڑے کی چیزیں بناتا تھا اس میں کبھی بھی اس نے ہنٹر نہیں بنایا تھا، کوڑا نہیں بنایا تھا. اسے کسی نے پوچھا کہ تم چمڑے کی چیزیں بناتے ہو، زین بناتے ہو، لگام بناتے ہو، بہت ساری چیزیں بناتے ہو، لیکن تم نے کبھی کوڑا نہیں بنایا جو چمڑے کا بنتا ہے، ہنٹر نہیں بنایا. اس نے کہا مجھے خوف ہے ایسا نہ ہو جو مجھ سے ہنٹر لے وہ کبھی بے دھیانی میں کسی جانور کو ناحق وہ ہنٹر مار رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بنایا ہوا ہنٹر کسی ایسے کے ہاتھ میں پہنچ جائے کہ جو ناحق کسی جانور کو وہ ہنٹر مارے، مجھے اس کا خدا کو ثواب دینا پڑے گا. یہ اس کے تقویٰ کا عالم تھا. اس کے زمانے کی بات ہے، آرڈیننس آ گیا جو باہر آئے گا بے حجاب باہر آئے گا، حجاب کے ساتھ نہیں. اور یہ ہوا، جو لوگ باہر نکلے ان کے پردوں کو چھینا گیا، زخمی ہوئی اس کے اندر خواتین. شاہ رضا کی بات، اس نے اس کے ساتھ کے کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، تقریباً 7 مومنین تھے اس کے علاقے میں، کاشان میں رہنے والا تھا. اس نے سوچا کیا کریں، یہ جو حالات ہیں اب ان حالات میں تو یہاں نہیں رہ سکتے، کیا کریں، کیا ذمہ داری بنتی ہے. اب یہاں پر اس سے پہلے کہ واقعہ پورا کروں، ایک فارسی کا بھی ایک قول ہے اور ہمارے یہاں بھی اس کو کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہیں کہ خواہی نہ شوی رسوا ہمرنگ جماعت شو. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تم معاشرے سے الگ نہیں دکھنا چاہتے، رسوا ذلیل نہیں ہونا چاہتے، تو معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے تم بھی اسی ڈگر پہ چلو. یہ نہیں ہے سزائے موت. انسان وہ ہے جو معاشرے سے اپنے آپ کو اپنے میزان، اپنے اصولوں کے تحت چلا سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر معاشرہ جس رنگ پہ جا رہا ہے میں بھی اسی رنگ پہ ڈھلتا چلا جاؤں، یہ انسان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. اس کے پاس راستہ موجود تھا، یہ بھی چلا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، اس کے دوستوں نے کہا یہ نہیں کرنا. علماء کے پاس ہے، 7 افراد تھے، توجہ سے سنیے گا، 7 افراد تھے. جب کوئی خدا سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے خدا ہدایت کرتا ہے. 7 افراد تھے، 7 نے فیصلہ کیا چلو استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کرنے کے لیے یہ بھی طے کیا کہ ہم 7 الگ الگ عالم کے پاس جائیں گے. الگ الگ عالم کے پاس جانے کے بعد دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، چونکہ نیت سچی تھی. 7 پہنچے الگ الگ عالم کے پاس، استخارہ، نیت اپنے دل میں رکھی، استخارہ کیا. استخارے کے اندر آیت آئی، جو آیت آئی وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 تھی. 7 جگہ ایک ہی آیت آئی، یعنی 7 افراد گئے، 7 مختلف علماء کے پاس، نیت ایک ہی تھی، خدا بند عالم نے رہنمائی سب کی ایک ہی کی. وہ کیا کی آیت کیا ہے؟ وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. کہ جب تم لوگ ان لوگوں سے جدا ہو گئے اور جس کو وہ خدا کے علاوہ پکارتے ہیں اس سے الگ ہو گئے ہو، تو اب آؤ غار کے اندر پناہ لے لو. اس غار میں آؤ گے تو خدا بند عالم تم پر اپنی رحمت کی برسات کرے گا، تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا. 7 کے ساتھوں 7 مختلف علماء سے ایک ہی جواب لے کر آئے. اس آیت سے انہوں نے یہ فال نکالی کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں یہاں سے ہجرت کا پیغام دے رہا ہے، جیسے اصحاب کہف نے کیا تھا. جب ان کے زمانے میں فاسد ماحول تھا، ان کو خدا بند عالم نے کہا، انہوں خودوں نے خدا کی خاطر ہجرت کی، غار میں گئے، غار میں جا کر اپنے آپ کو پناہ دی. جب انہوں نے خدا کی خاطر غار میں پناہ کی، ہجرت کی، تو کیا کیا؟ خدا نے ان کو اپنی نشانی بنا دی ہے. وَكَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اصحاب کہف کو خدا نے کہا ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں. خدا بند عالم نے ان کو 300-350 سال کے لیے پہلے سلایا، اس کے بعد پھر ابھی تک وہ موجود ہیں، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور میں امام کے اصحاب بن کر آئیں گے. کس وجہ سے؟ کہ جہاں ہجرت بنتی تھی وہاں ہجرت کی خدا کی خاطر. یہ ہجرت کے نتیجے میں کہاں پہنچے؟ فوز عظیم پر پہنچے. اصحاب کہف کہاں پہنچے؟ فوز عظیم. کون سا فوز عظیم ہے؟ امام عصر کی نصرت فوز عظیم. اس زمانے کے امام کی نصرت کی، جس کی نصرت کی آرزو انبیاء حتی خدا امام میں تھی. چھٹے امام کا فرمان کہ کاش میں مہدی کو پالوں، اگر میں مہدی تک پہنچ گیا، لخدمتو ایام حیاتی، اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں لگا دوں. فوز عظیم ہے اصحاب کہف کو ملا. سراج اور ان کے اس طرح کے ساتھ دوستوں نے فیصلہ کیا، نکلے کاشان سے، اور اس کے بعد خدا نے ان کی زندگیوں میں آسانیاں فراہم کی. بس عزیز نے موترا، یہ راستہ ہے اور یہی راستہ ہے، خدا کی راہ میں ایمان، ہجرت، جہاد مال سے، جان سے، اور اس کے بعد جب انسان اس جگہ پہنچتا ہے تو اعظم درجات عند اللہ، خدا کے نزدیک عظیم درجات ہیں. پھر خدا عند اللہ عظیم درجات عطا کرتا ہے، اور خدا فوز عظیم پر فائز کرتا ہے. شہداء کربلا ان تمام مراحل سے گزرے، شہداء کربلا نے ہجرت کی ہے، صاحب ایمان تھے، ہجرت کی، جہاد کیا۔ انہی شہداء کربلا میں مالدار افراد تھے، زہیر بن قین بہت مالدار تھے، بہت سے افراد بہت مالدار تھے، اپنا مال متاع سب چھوڑ کر آگے امام کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نتیجے میں کہاں پہنچے؟ اعظم درجۃً عند اللہ، اللہ نے عظیم درجہ دیا۔ کیا عظیم درجہ دیا ہے؟ جب سے زمین کربلا پہ دفن ہوئے اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لوگ ان کو پکار کر کہیں گے اے اصحاب، اے پروردگار عالم کے مددگاروں تم پر سلام، اے پاک و پاکیزہ ہستیوں تم پر سلام۔ انہی شہداء کربلا کے اندر ایک وہ شخص ہے کہ جو ہجرت کر کے حسین تک پہنچا ہے، مگر اس نے کون سی ہجرت کی؟ ایک معنوی ہجرت کی۔ اس ہجرت کا نتیجہ یہی ہے عزیزان محترم، وقت جو کہ ختم ہو گیا، اپنی ایک دو باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ سلمان نے ہجرتیں کی ہیں، اہم نقطہ چونکہ ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں مصائب سے پہلے۔ آقا محسن قرآتی نے بیان کیا، سلمان وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں تاکہ صحیح عقیدے تک پہنچ سکیں، صحیح مقام تک پہنچ سکیں، اور اپنی اس ہجرت کے نتیجے میں رسول اللہ تک پہنچے ہیں، مختلف جگہوں پر آزمایا۔ سلمان دربار میں رہنے والے تھے، ان کا مقام تھا، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کر نکلے، ہجرت پر ہجرت کی، مختلف ممالک میں گئے، یہاں تک رسول اللہ تک پہنچ گئے۔ جب رسول اللہ تک پہنچے، آغا قراتی انتہائی خوبصورت نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ سلمان کی وہ زندگی جو آغا قراتی آغا رسول اللہ کی خدمت میں ہے، سلمان کی زندگی کا ایک دہم حصہ ہے، ون ٹینتھ ہے، یعنی سلمان کی جتنی زندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ فقط دسواں حصہ ہے ان کی زندگی کا، لیکن تمام فضائل اسی زندگی کے اندر ہے۔ اسی جو کم ترین زندگی کا حصہ ہے، اسی کے اندر سلمان منا اہل البیت بنے، اسی زندگی کے اندر سلمان کو وہ مقام ملا کہ سلمان کے پاس ایمان کے 10 درجات ہیں، حالانکہ زندگی کا ایک سب سے کم ترین حصہ ہے سلمان کی زندگی کا، لیکن ہجرت کے نتیجے میں صحیح مقام پر پہنچ گیا۔ ایسی ہجرت کربلا میں نظر آئی۔ ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہور بیان کیا گیا، اس نے بھی ہجرت کی ہے، ایک معنوی ہجرت کی ہے، کسی لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں آیا ہے، مقام کو چھوڑا، عہدے کو چھوڑا، مرتبے کو چھوڑا، ایک ہجرت ہے یہ، اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے قربانی دی ہے ہور نے تمام چیزوں کی، یہاں تک کہ اپنی جان کو امام حسین کی راہ میں قربان کی ہے۔ عزیزان محترم، ہور کی ملاقات امام حسین سے دو تین جگہوں پر ہے، کربلا کے عراق کی سرزمین میں پہلی ملاقات شراف کے مقام پر ہے، شراف میں پہنچنے کے بعد ہور کا لشکر امام کی خدمت میں آیا ہے، تباہ حال لشکر تھا، پیاسا لشکر تھا، امام حسین نے ایک رات قبل جہاں پہ قیام کیا تھا، جب صبح وہاں سے نکلے تھے، اپنے لشکر کو کہا تھا کہ کچھ پانی اضافی رکھو۔ سب کے ذہنوں میں سوال تھا کہ اضافی پانی کیوں رکھا گیا ہے، لیکن جب ہور کا لشکر امام کے سامنے آیا تو ذہنوں کو جواب مل گیا کہ امام نے اضافی پانی کس لیے رکھوایا تھا۔ ہور کا لشکر تباہ حال صورت میں آیا، پیاسے تھے، جانور پیاسے تھے، امام حسین نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے لوگوں کو بھی سیراب کرو۔ میں کہوں گا مولا ابھی کربلا ہے، ابھی کچھ دنوں بعد یہی لشکر ہوگا، آپ کے بچوں کی سدائے التش ہوگی، ان میں سے کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا، لیکن میرا مولا کہے گا یہ میرا عمل ہے، یہ میرا کردار ہے۔ بس عزیزان محترم، وہ پہلی جگہ ہے جہاں ہور کی ملاقات ہوئی۔ دوسری ملاقات ہور کی کیا ہوئی؟ دو محرم کو ہوئی، جہاں امام حسین علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، ہور نے امام حسین کا راستہ روکا ہے، اور راستہ روکنے کے بعد امام کے غضب کا عطاب کا نشانہ بنا، لیکن ادب کیا جناب فاطمہ کا۔ جب امام حسین نے کہا ہور سکلت کا امو، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرا عزا دیکھے، ہور نے پلٹ کر کہا کہ اے حسین، آپ کے علاوہ اگر عرب میں سے کوئی مجھے یہ جملہ کہتا تو اس کا جواب ایسا ہی ہوتا، لیکن میں آپ سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں فاطمہ ہے۔ بھائی ادب کام آ گیا ہور کے عزیزوں۔ تیسری ملاقات ہور کی کب ہو رہی ہے؟ جب صبح عاشور نمودار ہو رہی ہے۔ اب یہ ہور ہجرت کر کے امام کی خدمت میں آ رہا ہے، اس نے ہجرت کی ہے، مقام چھوڑ دیا، لشکر چھوڑ دیا، سالاری چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا، انعامات چھوڑ دیے، اپنے مال سے، اپنی جان سے جہاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، مگر کیفیت کیسی ہے ہور کی؟ سر جھکا ہوا ہے، شرمندہ ہے۔ آنے کے بعد آواز دیتا ہے، یا ابن رسول اللہ حلی من توبہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کیا میری توبہ کی گنجائش باقی ہے؟ امام حسین ہور کو قبول کرتے ہیں، اے ہور آ جاؤ، امام حسین حر کو قبول کر لیتے ہیں. حر کے ہاتھ بعض روایات میں کہ حر نے اپنے ہاتھوں کو پس پشت باندھا ہوا تھا، گردن جھکائی ہوئی تھی. امام نے حر کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھ کر کہا اے رفا راسی کا یا حر، اے حر اپنی گردن اونچی کر کے آ، یہ حسین کا مقام ہے، تجھے حسین عظمت اور رفعت عطا کریں گے. بس حر نے عزیزان محترم ایمان، ہجرت، جہاد کیا، اعظم و درجان درجہ تک پہنچنا ہے حر نے، عظیم درجہ ملنا ہے حر کو اس آیت کے مطابق، فوز عظیم پر پہنچنا ہے حر کو اس آیت کے مطابق. کیا درجہ ملا ہے حر کو جو کربلا کے شہداء میں کسی کو بھی نہیں ملا. جب حر میدان میں گئے، امام حسین سے اجازت لے کر گئے، امام حسین نے جانے کی اجازت دی، بس وقت ختم ہو گیا. تیزی کے ساتھ حر کو عزیزان محترم زخم لگے، حر زمین پر گرے، حر کو حر نے آواز دیا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجیے. امام حسین حر کے سرحانے پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ حر کے پیشانی سے خون فوارے کی طرح ابل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مختلف کپڑوں کو منگوایا تاکہ حر کا خون بند کیا جا سکے، مگر عزیز و اعظم و درجتن کی منزل ابھی باقی ہے. حر نے فاطمہ کا احترام بھی کیا ہے، قرآن کی آیات پر عمل بھی کیا ہے، تو من الفائزین میں سے ہونا ہے، اعظم و درجتن میں جانا ہے. کسی بھی کپڑے سے جب حر کا خون بند نہ ہوا، امام حسین نے فاطمہ زہرا کا رومال نکالا، حر کی پیشانی پہ رومال باندھ دیا، اور تجھے مبارک ہو، تیرا مقام کس قدر عظیم ہو گیا. ارے جو نشانی فاطمہ تھی، جو رومال فاطمہ ہے، وہ تیری پیشانی کا مقدر بن گیا. کربلا کے بعد اب حر میدان حشر میں جب آئے گا، حر کی پیشانی پہ فاطمہ زہرا کا وہ رومال. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اپنی رحمت کا واسطہ جان فرش عزا پہ چھاس فرش عزا کو بچھانے والوں، اس پہ آنے والے مومنین و مومنات کی جان مال عزت آپ کو حفاظت فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی نصیب فرما. تمام مراجع عزام کو رحم موزم کو صحت سلامتی کو بھی عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ میں مرتبہ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، مخصوصاً کچھ نام مجھے بتائے گئے تھے، ان تمام ناموں کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب.